نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تو پہلے نہیں اگر زیادہ ہو تو پہلے پہلے بھی کافی رب چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ مہمان. اس سے پہلے کی مجلس میں خلہ پہننے یا دھاگا باندھنے یا اس قسم کی دوسری چیزوں کے استعمال کرنے کو صرف استعمال کیا گیا تھا، اس کا بیان تھا. اس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پیپل کا چھلا تھا. پیپل کا چھلا یعنی وہ جس طرح کڑا ہوتا ہے یا اس طرح سے بنا کر کے پہنتے ہیں، اس کے اندر پیپل کا چھلا تھا. فقال ما حاضری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کس لیے پہنے ہو، یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ اس کے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا ہی کہ وہ چھلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ من الواہنہ، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے آدمی کو کمزوری آ جاتی ہے. واہنہ، واہنہ کہتے ہیں کمزور کرنے والی بیماری. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ درد ہوتی ہے جس کے دکھنے سے آدمی کے دل پر اثر پڑتا ہے یا اس کی ریڑھ کی ہڈی پر، جو کچھ بھی. بہرحال ایک بیماری تھی، اس بیماری سے شفا کے لیے استعمال رکھا تھا انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا، اس کو نکالتے تو فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تو تمہاری کمزوری کو اور ہی زیادہ کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے چھلے یا اس قسم کے دھاگے جو حقیقت میں علاج یا دوا کے قسم سے نہ ہوں، ان کے استعمال سے شریعت نے روکا ہے اور اس کو صرف استعمال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال پھینکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سے تمہیں اور ہی کمزوری آئے گی، کیونکہ جو شخص کسی غیر مشروع طریقے سے اپنی بھلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی بھلائی نہیں لکھے گا، اس کی بھلائی نہیں کرے گا بلکہ اس میں اس کا نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس کی صحت ٹھیک ہو، لیکن اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کمزوری کی ایک تفصیل دے دیا ہے. فہم نقل امتا وہی عالیہ ماں اسلح کاردن، اس کو پہنے ہوئے اگر تم مر جاؤ گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی نہ آخرت کی کامیابی. پتا نہیں آخرت کی کامیابی مقصود ہے، یعنی اگر یہ کام کرتے ہوئے تم یہ جانتے ہوئے کہ ممنوع چیز کو استعمال کرتے ہوئے اگر تمہاری وفات ہو جائے تو تمہاری کامیابی کسی صورت میں نہیں ہوگی، یعنی آخرت میں اس کی وجہ سے بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو دوا کے قسم کا، یہ چیز آپ یاد رکھیں، کیونکہ دوا جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو، جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض حکیم لوگ کسی کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی، چوٹ لگنے کے بعد آنکھ میں کالا دانا پڑ جاتا ہے، چٹکی جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ دھاگا کے ذریعے سے ایک کوئی جڑی یا بوٹی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو باندھ دیتے ہیں کچھ دن کے لیے آنکھ پر، وہ آہستہ آہستہ اس کے اثر سے وہ چیز جاتی رہتی ہے. اگر اس قسم کی چیز ہے تو ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ دوا کس قسم کے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انزل اللہ دعاءً الا انزل له دعاءً فدعوا يا عباد الله، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے دوا بھی اتاری ہے، اللہ کے بندو دوا کیا کرو. اگر دوا بھی چھوڑ دے آدمی اللہ کے توکل پر تو علماء نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن کیونکہ ہر شخص کا توکل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ دوا نہ کرنے سے کل اس کے دل میں اور ہی احساس پیدا ہو کہ اسلام جو ہے ہمیں تنگی میں رکھتا ہے، اس کے دل میں اور ہی تنگی پر محسوس ہو. اس وجہ سے دوا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اللہ کے بندو. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑے بھروسہ کرنے والے تھے. آپ نے خود دوا کا استعمال کیا, آپ کا پیر مبارک اس میں چوٹ آ گئی تھی, موچ آ گئی تھی, ایک مرتبہ آپ گھوڑے سے گر پڑے تھے, بیٹھ کر کے آپ نے نماز پڑھائی تھی, کئی آپ کو معلوم ہے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, تو آپ نے پہلا حکم دے دیا کہ نہیں امام جب بیٹھا رہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو, پھر آخری حکم میں اقبال اور اوقات کی طرف کی یہ کہ حضرت ابو بکر نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھائی. یہ مسئلہ یاد دلانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا کی. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں علم دین کے علم کے بارے میں ہمیں کوئی تعجب نہیں کیونکہ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا اور حکمت بھی نازل ہوتی تھی, سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت آپ ہی کے گھر میں آپ ہی لوگوں کے گھر میں ہوتی تھی, لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ کو دواؤں کا علم کہاں سے بہت زیادہ ہوا. وہ حکومت بھی چیز پکڑ لیجیے, لوگوں نے کہا کہ آپ کو دواؤں کا علم کہاں سے ہوا, تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. دیکھیے اکیلے کی بھی چیز یہاں ساتھ لیتے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, لوگوں تھے یعنی اللہ کہتا شکرا تھے, یہ سب باتوں کی بھی تردید ہمیشہ ہر نقش یا ہر آیت اور حدیث سے آپ کو مل جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ کو حوالد بیماری وغیرہ بھی لاحق ہوتی رہتی تھی. بادیا کے لوگ آتے تھے یعنی دیہات سے اور جنگلوں کے بچوں والے لوگ آتے تھے جو علاجوں کا طریقہ انہیں جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوا بیان کرتے تھے تو میں یاد کر لیتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ سوچے کوئی کہ نہیں دوا کی قسم سے کوئی چیز ہو اس کا باندھنا یا اس کا استعمال کرنا یہ غلط ہے, نہیں وہ چیز جس کا دوا سے کوئی تعلق نہ ہو اس کو استعمال کرنا اور خاص طور پر اس عقیدے سے جس عقیدے کے ذریعے سے لوگوں کے پرانے عقیدے چلے آئے ہیں غلط عقیدے, اس عقیدے سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے. عام طور پر پیتل کے چھلے یا پھندے یا کالے دھاگے یا اور اس قسم کی چیزیں وغیرہ گھر سے بچانے کے لیے لوگ اسی لیے سے پہنچتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے یہ جو ہے نظر گھر سے بچائے گا, اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر کے, اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے, اس عقیدے سے دور ہو کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ کس چیز کے ذریعے سے ہمیں شفا ہوگی یا اس چیز کے ذریعے سے ہماری بلا دور ہوگی, تو یہ آئینے سے اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کی. آپ کو معلوم ہوگا شاید یہاں بھی میں نے دیکھا تھا لوگ بہت سے لوگ اس قسم کا پتا آتا ہے جو جیسس کی قسم کا ہوتا ہے, لوگ بہت دور دور سے طلب کرتے ہیں کہ مسئلے میں ملتا ہے وہ بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے محفوظ ہوتا ہے, لوگ اس سے مانگتے تھے. یقیناً اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رگ بنتی ہے تو کسی چیز سے آپ آ سکتے ہیں, رگ بننے کی وجہ سے تو خون کا دوا اور بھی غلط ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس قسم کے پتے بھی آج کل لوگ بہت کچھ بیچتے ہوں گے اور لوگ خریدنے کے شوق میں وہاں سے بھی لکھتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں لوگ خریدتے ہیں. اس قسم کے پتوں سے آپ لوگ بچنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی کوئی طرح حیثیت نہیں اور علاجی حیثیت بھی نہیں. اگر اس کی علاج کی کوئی فصل ہوتی ہے ڈاکٹر لوگ ہیں کہ نہیں یہ چیز واقعی مفید ہے تو کوئی غلط نہیں ہے, لیکن لوگ جو عقیدہ چل نکلا ہے کہ اس قسم کے پتے پہنے سے ہمیں شفا ہوگی اور وہ وہی عقیدہ ہے جیسے پرانے زمانے کا پیسہ کا پہنا کرتے تھے لوگ, اس وجہ سے ان سب چیزوں کو ابھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, من تعلق تمیمہ فلہ اتم اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے اس شخص کے حق میں جو تعویذ یا جھنڈے لٹکاتا ہے. تمیمہ کہتے ہیں اس تعویذ کو جو باندھ کر کے جس میں لٹکایا جائے, گردن میں ہو یا ہاتھ میں ہو یا سر میں ہو, یہ سب جگہیں ہیں. میں نے سنا ہے کہ بہت سی عورتوں بہت سے لوگ اس قسم کی دکان بھی کھولے رہتے ہیں کہ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے خاص قسم کی تعویذ تیار کرتے ہیں اور وہ کمر میں باندھتی ہیں, اس کے ذریعے سے بچے کی تربیت اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. اگر وہ قرآن اور سنت کے الفاظ لکھ کر کے جس طرح کی تعویذ بناتے ہیں پھر بھی ایسی جگہ پر رکھنا اور اپنے ساتھ اس کو ہمیشہ رکھنا, عورت ناپاک بھی رہتی ہے, عورت دوسری حالت میں بھی رہتی ہے, مرد بھی دوسری حالت میں رہتا ہے. اس وجہ سے تعویذ کسی قسم کا ہو, اگر کلام پاک ہو, حدیث کے الفاظ کی تعویذ ہو, تب بھی اس میں یہ صداقت ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے ساتھ اس کو رکھتا ہے, صحبت کی حالت میں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے, اور خاص حالات ماہواری وغیرہ میں رہتی ہے تب بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے. یہ قرآن اور سنت کی بے حرمتی ہے. دوسری یہ کہ اگر کوئی اپنے الفاظ میں ایسی تعویل بنا رہا ہے تب بھی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیر اور یہ بدعا اس کے حق میں ثابت ہوتی ہے. من تعلق تمیمتا جس نے کوئی تعویل رکھتا ہے فلا اتم اللہ له, اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے, جو لٹکائے کوئی تمیمہ کبھی یعنی تعویل بندہ فلا اتم اللہ له, اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو جس مقصد کو لٹکا رہا ہے اس کو پورا نہ کرے. کون شخص ہے جس کا ایمان اور دین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ درجہ ہے کہ یہ محبت کا دعوی کرتے ہوئے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بدعا کی مخالفت کرے؟ اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو کنٹرول کر کے یہ سوچے کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے. لوگوں کی عادات اور لوگوں کی تکلیف یا لوگوں کی باتیں سن کر کے ہمیں ان پر اس پر نہیں چلنا ہے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں بدعا کی ہے تو یقیناً آپ کی بدعا قبول ہوگی جس طرح آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. اس وجہ سے آدمی کو ہر اس چیز کے بارے میں جس میں شرک کا صاحبہ ہے, پیارے رسول کی مخالفت کا صاحبہ ہے, اس سے پرے دور رہنا چاہیے, کیسے دور بھاگنا چاہیے, جس میں صبح بھی ہو لیکن جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نام دے کر کے اس کا ذکر خاص کر کے جب منع فرمایا ہے تو اس کی طرف تو آنکھ نہیں اٹھانی چاہیے چلے جانے کے بجائے. یمن تعلق اللہ کا ودا تنخلا ودا اللہ کو رہو, جو کوئی ودا چیز کو نہیں کہتے ہیں, یہ چیز ہوتی ہے اسے سیکھنے کی شکل کی غیر قسم کی. دیہات میں رہنے والے جانتے ہوں گے, آپ جائیں سمندر پہ تو دیکھیں گے ودا گھونگا کہتے ہیں, اسے سیخ کی پتلی لمبی ہوتی ہے, اس کے بے پک ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں, لیکن وہ گھونگا جو ہوتا ہے اس کا منہ جو ہے گول کا ہوتا ہے اور وہ گول فصل کی کا ہوتا ہے, اس کے اندر جانور ہوتا ہے وہ کیا نام ہے انڈونیشیا کے لوگ بہت کھاتے ہیں اس کا, بڑا شوق سے اس کا شکار بھی کرتے ہیں, یہاں بھی سمندر میں جائیے جنتا کو ملتا ہے. تو یہ اس کو بھی لوگ اس غرض سے لگ جاتے ہیں مگر وقت بچانے کے لیے بچوں کو یا جانوروں کو یا خود اپنے لیے اس کو لگ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے یہ چیز لٹکائی کل آوت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس کو آرام اور سکون ہرگز نہ دے گا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آرام اور سکون نہ دے, اس وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز لٹکانے بھی یا اس قبیل کی کوئی بھی چیز ہو یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے یا کسی بیماری سے بچانے کے لیے یہ سب چیزیں لٹکائیں, تو پتا نہیں ہے علماء نے اس کو صرف اگر کسی کے اصغر میں استعمال کیا ہے, لیکن بہرحال صرف اصغر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. صرف اصغر دوسرے گناہ کبیرہ سے چھوٹا نہیں ہے, اس لیے صرف کے معاملے میں بہت ہی حساس رہنا چاہیے. اور جو دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک, دیکھیے کس سے واضح الفاظ ہیں کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. من تعلق تمیمتا جس نے تمیمہ لٹکایا تعویذ لٹکائی فقد اشرک تو اس نے شرک کیا, واضح الفاظ ہیں. اس وجہ سے اس شرک کے قریب مسلمان کو ہرگز نہیں جانا چاہیے. اگر کے لوگ ایمان لاتے ہوئے تو کئی سب بہت سے لوگ جہالت بھی کرتے ہیں, لیکن جہالت کے بعد بہت سے لوگ جان بوجھ کر کے بھی ایمان اور دین اس میں کوئی شک نہیں, ان کی ایمان اور دین میں شبہ نہیں, لیکن ایمان اور دین کمزور ہوتا ہے. اس کے بعد اس وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں کیا غلطی کر رہے ہیں, یا ہمارے علاقے میں ہر شخص یہ کرتا ہے کیا یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں. نہیں, غلطی پر اگر جان نادانی میں اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا, لیکن جان بوجھ کر کے اور یہ کہ ہم سیکھنا نہ چاہیں حقیقت جو ہے کسی لکڑی کی نہ چاہنے پر بھی ہمارے اوپر گناہ ہوگا. ہمیں ہر وہ کام جس کے بارے میں صبح ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام بھی کرتے تھے صحابہ کرام, اگر کہ وہ ظاہری طور پر حلال بھی ہوتا تھا لیکن وہ اپنے کو متہم کر سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں تھے, بالکل جاہلیت یعنی نادانی پھیلی ہوئی تھی, لوگ اللہ کے دین سے دور ہو گئے تھے, تو جو ہم یہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کا دن کون سا دن ہے, یوم النحر قربانی کا دن تھا تو سب چپ ہو گئے, حالانکہ وہ قربانی کا دن تھا. تو کہتے ہیں اللہ رسول عالم, وہ جانتے تھے کہ ہم تو ایک نام دیتے تھے, ہو سکتا ہے یہ نان فرائی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ منا میں کھڑے ہو کر کے پیارے رسول نے پوچھا ائی یوم من ھذا, تو کہتا ہے کہ اللہ اور رسول عالم. وہ یہ سمجھتے تھے بھائی ہم تو یہ نام دیے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے وہ نام غلط ہو, کیونکہ ہماری زندگی دینی زندگی غیر دینی زندگی کی ولادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہوئی ہے. ہر چیز کو وہ نئے سرے سے سمجھنا چاہتے تھے. تو کہتا ہے اللہ اور رسول عالم, اس کے بعد کہتا ہے ائی عمر من ھذا. شہر مکہ اور مینا سب کچھ جانتے تھے, لیکن وہ کہہ دیتے تھے اللہ کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. اس وجہ سے آدمی کو, ہم لوگ بھی یقیناً ایسے ملکوں میں چلے ہیں جہاں کی ہندوؤں کا رواج تھا, ہندوؤں کے بہت سے رسم و رواج پر باپ دادا عمل کرتے چلے آئے ہیں. ہمیں کس وقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم نادانی میں کیے ہیں اور کرتے جائیں گے تو نہیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. نہیں, ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ہر اس چیز کو جو کرنا چاہیں اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. الحمدللہ ہر ملک میں ہر شہر میں علماء کی کثرت ہے, اچھے علماء ہر ضلع آپ کو مل جائیں گے. ان سے پوچھ رکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے تھے, ہم اس طرح کی میلے کرتے تھے, اس طرح کا اجتماع کرتے تھے, ہم بیٹھ کر کے اس طرح کے اوراد اوتار کرتے تھے, اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز غلط ہو, جو چیز صحیح پر عمل کریں, جو چیز غلط ہو اس کو چھوڑ دیں. یہ ہے اسلام اور دین اور ایمان کا تقاضا, اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ابھارنے کی کوشش.
کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول عالم.
یہ سوال آپ رکھے تھے ان شاء اللہ, اچھا سوال کیا بھائی نے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مینا کے اندر کہ کون سا دن آ جائے, تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. تو کیا اس زمانے میں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول عالم؟ نہیں, یہ چیز ابھی اس وقت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دین بتاتا تھا, سکھاتا تھا, علم دیتا تھا. اس وجہ سے اللہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت علم کی جاتی تھی, لیکن اس وقت صرف اللہ عالم ہی کہنا صحیح ہے. اللہ اور رسول و عالم اگر کوئی شخص اس تفصیل سے کہنا چاہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے سنت کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوگا اس میں زیادہ علم ہوگا, لیکن یہ چیز صبح کی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ان حالات میں ان زمانوں میں یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ اور رسول و عالم. اس وقت ہم یہ کہیں اللہ و عالم, اللہ و عالم, اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے, یہ حقیقت کیا ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی غیر تو نہیں جانتے تھے, لیکن وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر آپ کی نبوت کے متعلق تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے تھے, اس وجہ سے سارے کرام کہتے تھے اللہ رسول و عالم. لیکن جب پیارے رسول نہیں رہے تو یہ جز جو ہے یہ کہنا صحیح نہیں رہا. بس صحیح آپ کی سوال بہت اچھا ہے. کیا بات ہے؟
نہیں
وہ نکال
دیا تھا.
اچھا, وہی بھی ابھی حاکم ابھی حضیفہ رجلا فی یده خیر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضیفہ ابن ایمان ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب رہا کرتے تھے, اور ان کی ایک صفت جو بیان کی جاتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید والے, بھید جاننے والے, خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتن آنے والے فتنوں کی بہت سے فتنوں کی خبر دی تھی کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں, اور منافقین جو مدینے میں تھے ان کو ان کے نام بنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھید کو وہ نہیں جانتے تھے, جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص خصوصیت سے نوازا تھا. حضرت عمر ان کو کہتے تھے ابھی اللہ یا حضیفہ اتمان الک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین, قسم دے گرا کر کے اللہ کی قسم ہے حضیفہ بتاؤ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافق کو نہیں بتایا ہے تمہیں؟ تو کہتے تھے کہ نہیں, تم تو آپ کو منافق نہیں کہا, لیکن اس کے بعد کوئی بھی یہ سوال کرے گا تو اس کو ہم نہیں بتائیں گے. یہ ان کا کہنا تھا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انہوں نے خود حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ وہ بخار کی دفاع کی غرض سے, بخار کو دور کرنے کی غرض سے دھاگا باندھ رکھا تھا ہاتھ میں, دفاع تھا وہ. حضرت حذیفہ نے اس کو توڑ دیا, کاٹ دیا اس دھاگے کو. وہ طرح کہہ رہا تھا اور حضرت حذیفہ نے اللہ تعالیٰ کی اس کلام پاک کی اس آیت کی کلام پاک کی اس آیت کی تلاوت کی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, بہت سے لوگ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ایمان کا اس ایمان سے نکلنے کا یا کافر ہونے کا شبہ نہیں, لیکن وہ بہت سے لوگ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے ایمان کے عمل کرتے ہوئے صرف کرتے جاتے ہیں, یعنی نادانی میں ہو سکتا ہے کرتے جاتے ہیں, انہوں نے صرف رکھا نام اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت سے ایسے کام صرف کے نہ جاننے میں بھی کر سکتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ سمجھتے ہوئے وہ صرف کے کام بھی کر سکتا ہے, ساتھ میں روزے بھی رکھ سکتا ہے, نماز بھی پڑھ سکتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اکثر تقاضے کو پورا بھی کرتا ہے, لیکن غلط چیز کو بھی کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو بہرحال اپنے اعمال کو تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کون سا عمل سنت کے مطابق ہے, کون سا عمل اللہ کے عمر کے خلاف ہے, اس کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے. اور آپ یہ سوچنے کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے پوری دنیا کی زندگی پوری دنیا میں یا پوری قیام آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیام قیامت تک سب سے اچھا زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود, آپ کے صحابہ کرام کا وجود ایسا مبارک زمانہ تھا کہ جس کے بدلے یا جس کے مقابل کوئی زمانہ کسی زمانے میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور آپ کا دین سب سے مکمل دین, آپ کے صحابہ سب سے افضل اور سب سے متبع اور اپنے آپ کو اللہ کے دین پر سارے رسول کے احکام پر شہید کرنے والے سب سے زیادہ وفادار آپ کے صحابی تھے. آپ مقابلہ کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یہودیوں کو کہا کہ چلو, تو کہتے ہیں کہ انت ربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون, تم جاؤ اور آپ کے رب جائیں, ہم نہیں جا سکتے جنگ کرنے, جائیے آپ اور آپ کے رب جنگ کریں, ہم انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ اگر آپ بیٹھے گناہ اب میں بھی آپ اپنے گھوڑے دوڑا بڑا جنگل ہے اس میں, تو ہم آپ کے پیچھے دوڑیں گے, اللہ یا رسول اللہ ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے, خود کل ہم جنگل تھا, ہم ان شاء اللہ جنگ کے وقت پورے طور پر اپنی جان توڑ کوشش کریں گے. تو پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی مبارک زمانہ تھا, صحابہ کے بعد تابعین اور صحابہ کا زمانہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ہو, اس کے بعد صحابہ کے ساتھ تابعین کا زمانہ, اس میں بھی صرف کی چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن ہم خاص طور پر اسے ذکر کر رہے ہیں کہ جب صرف کی یہ چیزیں اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھیں تو اس 1400 سال 1800 سال کے بعد بھی یہ سب چیزیں پائی جائیں گی. یہ نہ صرف ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عام لوگ ہر مسلم کو مسلمان کو مستحم کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف نہیں کرتے, نہیں, ایسی چیز ہم نہیں کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, ہے بہت سے لوگ جان بوجھ کے اس سے بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ نادانی میں کیونکہ ایسے ماحول میں پلے ہیں جو ان سب اعمال کے مرتکب تھے اور کسی کو کرنے کو دھیم بھی سمجھتے تھے جسے ایسے کر رہے ہیں, لیکن اس کا سمجھنا اور اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ چیز صحیح ہے نہیں ہے ہمارا فرض ہے, جان لینے کے بعد اس کا چھوڑ لینا بھی فرض ہے. جو صحابہ کے زمانے میں جس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے قرون میں سے تھا, تو بعد میں یہ چیزیں بہت کچھ آگے حد تک آ سکتی ہیں. اس وجہ سے ہم سب کو اپنے دین ایمان کا ہر ٹکڑا اور ہر گوشہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سا کام دین کا ہے اور کون سا کام دین کے خلاف کا ہے. ان شاء اللہ آپ رکھیے, کیونکہ آج کا وہ خط آیا ہے, ہمیں دل لگتا ہے کہ وہ کہیں وہاں نہ بیٹھا دیں, کیا نام ہے خطرہ کے اس میں انہوں نے خط جواب مانگا ہے, تو سوالات وغیرہ نہیں چلتے رہیں تو زیادہ مفید رہیں گے ان شاء اللہ. بال ماجا جی جی بال ماجا ہے تو روکا ہے تمائن روکا ہے جھاڑ کو, اور اسی طرح تعلیم کے بارے میں کچھ اور ذکر نبی بشیر انصاری رضی اللہ عنہ, تعویذ کے بارے میں ایک چیز کہہ دینی ضروری ہے کہ تعویذ یقیناً کسی قسم کا بھی ہو, فیاض رب الناس فیاض رب الفلق ہی لکھ کر کے اگر آپ لگتا رہے تو اکثر علماء نے پرانے زمانے سے, یہاں تک کہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح اکبر میں بھی اس کو غلط کہا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور اس کے علاوہ جو جتنے ائمہ ہیں سب نے اس کو غلط کہا ہے. بعض علماء نے اگر کوئی شخص کلام پاک یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعا کو لکھ کر کے اگر کسی کو پہناتے ہیں تو اس کو جائز کرا ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہی دل کے اطمینان والا یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ یعنی کلام پاک کے آئے بھی اس طرح کی زیادہ میں نہ رکھ پائے گا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آدمی غلط حالات میں بھی ناپاک حالات میں بھی رہ سکتا ہے, کلام پاک کی بے حرمتی ہوگی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اس چیز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, تو سب کچھ حرج اس وجہ سے اس میں ہو جائے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صفت, اور اپنے بھائی انبیاء کی صفت کے بارے میں منا بتاتے ہیں کہ ماں با صلی اللہ رسول. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نبی کا یہ فریضہ تھا کہ اپنی امت کے لیے جو چیز مفید سمجھے ان کو بتا دیں, اور امت کے لیے جو چیز نقصان دہ سمجھے اس سے امت کو ڈرا دیں. اور میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں کہ تین جھیلوں سے سم سے استنجا نہ کرو, سبلا کی طرف بیٹھ کر کے پیسہ پائخانہ نہ کرو, اور دوسری چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ میں خیر ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ کام کرتے اور امت کو بتاتے. آپ کی تعریف کا یا آپ کے خیر پھونک کا طریقہ کیا تھا احادیث میں, اور اسی طرح سبب نزول جو ہے یعنی کس وجہ سے آیت نازل ہوئی تھی, فلاغ رب الفلق, اس میں آپ علماء کا فیصلہ سنیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لڑکی نے جادو کر دیا, لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا, اس کی لڑکی نے جادو کیا تھا, اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لے کر کے یا کسی کا بال لے کر کے اس میں کئی گپتیاں اور کئی گانٹیں ڈال کر کے, اور پھر اس کو کھجور کے کسی حصے میں کھجور کا جو کوٹی ہوتی ہے اس کو بیچ میں ڈال کر کے پھر اس کو کسی کنویں میں ڈال دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا, لیکن اس درمیان کئی معاملات میں علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی ایسی چیز خلاف مطلوب نہیں ثابت ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نہیں صادر ہوئی. جادو کا اثر ہوا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ آپ فراغ رب الناس اور فراغ رب الفلق پڑھ کر کے اپنے اوپر پھونک لیں, اور فلاں جگہ جادو کی جو چیز ہے بال ہے اور کچھ ہے وہ رکھی ہوئی اس کو نکال کر کے پھینک دیجیے. تو یہ چیز سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی. پہن لکھ کر کے پہننے کا لکھنے والے موجود تھے, خود آیات اور قرآن لکھی جاتی تھی, لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا یا تعویذ رکھانے کا کی ہدایت نہیں کی یا اس کا آرڈر نہیں دیا. اس وجہ سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیوا تھا, یہ عادت مبارک تھی کہ صبح فجر کے بعد حضرت فاطمہ کو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آتے اور حسن اور حسین کو پکڑ کر کے اپنے داہنے اور بائیں ران پہ بیٹھا کر کے قرآن رب الناس قرآن رب الفلق پڑھ کر کے آپ ان کے اوپر پہنچتے تھے. کہاں الحسن والحسین, حسن اور حسین جو پیارے رسول کے ناطے تھے. تو یہ طریقہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑ پھونکا. لگتا ہے تعویل پہن کے تعویل بنا کر کے اس کو موم جمع کر کے, یہ سب طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہاں بیچتے بھی ہیں, چاندی کا ہو سونا کا ہو, اور کے لیے اس طرح سے بنا کر کے جو کھوکھلا رہتا ہے اس میں بھر کر کے, اور پھر اس میں شاید موم جمع کرتے ہیں, پتا ہو جاتا ہے, پانی وغیرہ نہیں جاتا ہے. یہ سب چیزیں کوئی غلط ہے, اس سے کوئی شک نہیں. اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کو اس کی ہدایت دیتے. اسی طرح جھاڑ پھونک کے بارے میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نصیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اقصائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں میں حضرت ابو بکر نصیر انصاری تھے, تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کسی شہر میں یا کسی بستی میں, اللہ یبقین اللہ یبقین فی رقبت ظہیر, جاؤ دیکھو کسی اونٹ کی گردن میں کوئی بھی رسی لگتی ہو تو اس کو کاٹ دو, کیونکہ وہ لوگ مغربہ سے بچانے کے لیے یا کسی اور مقصد سے اس کے گردن میں وطر سانپ لٹکا دیا کرتے تھے. سانپ یا سانپ کسی میں رسی ہوتی ہے, شاید سنا ہوگا آپ نے جو پرانے زمانے میں گلیل بنا کر کے اس کے شکار وغیرہ بھی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جانور کے پیٹ کی خاص رنگ سے اس کو بٹ کر کے بناتے ہیں, یہ وطر ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قسم کی رسی اگر لگتی ہو تو اس کو کاٹ دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دین سے جو مخالف چیزیں تھیں ان سے روکنے کی کوشش کرتے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں بھی لوگ ایمان سے لے آتے تھے لیکن بہت سی جاہلی چیزیں ان پر عمل کرتے تھے. ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی نشاندہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی جہاں کہیں بھی اونچی خبر جیسے اس کو برابر کر دینا, لیکن اس چھوٹی چیز سے سمجھا جائے گا. کہیں گے لوگ بہت سے لوگ جو آج کل بہت سی کمیٹیاں بنی ہیں اس کہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا چھیڑ چھاڑ بالکل نہ کیجیے, لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے ہر بات میں چھوٹی سی چھوٹی جو کسی زمانے میں بڑی چیز بڑی مشکل بن سکتی تھی اس کی اس کا سما پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میں کر دینا چاہتے تھے. اگر پہلے تو بھیجا خبرن مشرفن کھلا سمجھتا ہو تو اسی خبر دیکھو تو اس کو برابر کر دو. دوسری روایت میں آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خبر کو ایک بالغ اونچی رکھی جا سکتی ہے, یعنی اگر انہیں برابر کرنا چاہیں تو ایک بالغ یا اس کے برابر ہی زمین کے برابر بالکل کر دیں, لیکن خبر کو اونچی بنانا اس سے کتنے کا سبب بن سکتا ہے. لوگ اس پر خود بھی بنا سکتے ہیں, اس پر بلڈنگ بناتے تھے لوگ, اور اس کے اوپر سایہ کرنے کے لیے ان کو یا تو فخر کے لیے جو ہمارے باپ دادا کی ہے یا ہر کسی مقصد سے آہستہ آہستہ لوگ اس قبر سے پوجنے لگتے تھے. یہ پرانی امتوں کا طریقہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طریقوں پر عمل کرو گے تو تم بھی وہی میں پڑ جاؤ گے. اس وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز تحقیق کی جو تھی خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت سی دھیان کر کے اور اس کے خلاف آپ تبلیغ کیا کرتے تھے. یہاں بھی اونٹ کی گردن میں جو لوگ بادا کرتے تھے رکھتی قبول کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے ان کو بھیجا کہ جیسے کسی اونٹ کی گردن میں رسی بیٹھنا تو اس کو کاٹ دینا. یہ ہے تعبیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی من و آمن تو من کرم فلی ولی ہوگی بھی. اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کو زبردستی ہاتھ سے روک دیں, اور یہ چیزیں ہر ایک چیزیں نہیں ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے. اب کون ایسا ہے کسی زمان کسی ملک کا کسی علاقے کا حاکم ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے, اگر دین ایمان ہے تو بہت سی برائیاں چار دن کے اندر ختم کر سکتے ہیں. لیکن وہ یا تو دین کی کمزوری یا ایمان نہ ہونے کی نشانی کہ وہ دین اور جو ہے اسلام کے معاملے کو بالکل پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. ووٹ لینے لینے کے لیے پہلے ہی دن سے نیا ووٹ لینے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں ایک دن بھی اگر کوئی طاقت آئے تو فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, جو جن کو اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے بھی اگر موقع دے دے اور آئے اسلام پر قرآن آئے نماز اور روزے کو قائم کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھلائی کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ہونا چاہیے اگر ہاتھ میں طاقت ہے بچوں پر آپ کی طاقت ہے آپ بچوں کی اصلاح کریں. پڑوس میں اگر کوئی شخص ہے جو ہاتھ سے زیر دست آتا ہے اس کی بھی آپ اصلاح کر سکتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی تعلیم اور اس کی سمجھ اچھے سے اچھے انداز کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح رکھے. سوال ہے یہاں میں البحرہ میں رہتا ہوں, حج تمتو کرنا چاہتا ہوں, اگر ماہ ذوالقعدہ میں عمرہ کر لوں اور پھر پہلی ذوالحجہ سے پہلے مکہ مکرمہ داخل ہو جاؤں کیا میں مقامی ہو جاتا ہوں؟ نہیں, آپ نے جب حج کے ایام میں حج کے عرصے میں اگر آپ میقات سے باہر چلے جاتے تو اس کا حکم الگ ہوتا. یعنی کوئی شخص اگر مدینے پر آنے والا ہے اس نے سوال میں حج کیا عمرہ کیا اگر مکے میں بیٹھ رہا پھر اس کے بعد اس نے حج کیا تو حج تمتع اس کا ہوگا, اس کا حج تمتع ہوگا یعنی اس کو حج دینی پڑے گی. لیکن اگر کوئی شخص مدینہ واپس چلا جاتا ہے اور نئے احرام سے صرف حج کی نیت سے میقات سے آ رہا ہے ذوالحلیفہ سے تو مفرد ہوگا, اس کو حج تمتع اس کا حج نہیں ہوگا. نہیں دینی ہوگی. یہ تو باہر چونکہ یہ داخلے نکات ہے, اس وجہ سے جس کسی نے جو زیادہ کے مہینے میں یا سوال میں عید کے بعد عمرہ کیا تو آٹے کے حج کریں گے تو متمتع ہوں گے, ان کے لیے ہڈی دینا ضروری ہے, یعنی قربانی سمجھ لیجیے کرنا ضروری ہے. اور پھر پہلے ریجا سے مقام مکرمہ داخل ہو جائے, کیا میں مقامی ہو جاتا ہوں؟ مقامی نہیں ہو جاتے ہیں. کیا میں مکہ جہاں مکہ ریجا کو احرام مکہ سے باندھ سکتا ہوں؟ آپ باندھ سکتے ہیں, لیکن اگر حج کی نیت سے آ رہے ہیں تو آپ کو بغیر احرام باندھے حدود حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. کوئی بات ہے, لیکن اگر بیٹھے ہیں عمرہ کر کے سب تو ظاہر بات ہے کہ حج کے دن اور ریجا کو آپ کو احرام مکہ سے باندھنا جہاں کہیں بھی ٹھہرے ہیں, لیکن اگر آپ نکل گئے تو وہاں سے آ رہے ہیں حدود حرم میں آپ تو احرام باندھے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ احرام باندھے بغیر داخل ہو گئے تو اس پر دم ہوگا. کیا اگر کسی نے اگر فائدہ کے ماہ میں عمرہ کیا تو اس کے اوپر اس ماہ میں یعنی ریجا میں حج کرنا ضروری ہے؟ نہیں. اگر پہلا حج اس نے کر لیا, یہ سوال بہت کرتے ہیں لوگ, اگر اس نے فرض حج ادا کر لیا تو اس کے بعد جو بھی عمرہ کریں گے یا جو بھی جتنا بھی حج کریں گے سب نقلی ہوں گے, اور نقلی حج جب تک شروع نہ کر دیں گے وہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. یعنی اگر انہوں نے عمرہ کیا اور مکے میں بیٹھے رہے, سات دن کیا کر نکل کے جانا چاہتے ہیں اپنی ضرورت سے, یا مان لیجیے مکے میں بیٹھے رہے عمرہ حج نہیں کریے, آخری بات آپ سمجھے کہ مکے میں بیٹھے رہے حج نہیں کیا انہوں نے, ان پر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایک نقلی چیز ہے لیکن کرنے تو افضل ہے. یعنی اگر مکے میں بیٹھے رہے یا سفر کر گئے ساتھ ہی مل جائے تو کل حج ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں. بحوالہ قرآن سنت یہ ان شاء اللہ حوالہ قرآن سنت تھوڑا سا بڑا لگ جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ مطلب یہ کہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن آپ پوچھیں کہ ان شاء اللہ کوشش کر کے صحیح مسئلہ بتائیں, لیکن قرآن سنت تمام سن کر کے ڈر لگتا ہے, یہی ہے مسئلہ صحیح ان شاء اللہ. اس میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بغیر کسی مذہب کے فرد کے جو صحیح مسئلہ ہو, اللہ کا شکر ہے کہ اسی پر ہماری تعلیم ہوئی اور اسی پر بچپن ہی سے پلے ہیں اللہ کے شکر سے, اور ہم تمام علماء کو مانتے ہیں, لیکن جو چیز جس کے بارے میں صاف آیا ہے کہ حدیث کے خلاف ہے یہ قول, ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام نے ہو سکتا ہے نہ کہا ہو, چلتے چلتے ان سے یہ چیزیں لگ گئی ہوں لگا دی گئی ہوں, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بہت سی احادیث درج دی گئی ہیں. اس وجہ سے یہ چیز بہرحال ہونی چاہیے کہ ہمیں صحیح مسئلہ جو قرآن اور سنت کے قریب ہو اسی سے لینا چاہیے. اگر قرآن سنت دو صحیح مسئلہ نہ ملے تو کسی طرح بھی قول جو ہے زیادہ آسان ہو مت کے لیے اور زیادہ قریب ہو اسی سے لینا چاہیے. اسی پر ہم عمل کرتے ہیں ان شاء اللہ آپ کے مسئلے کے لیے. حج کی نیت سے آنے والا آپ آپ کی نماز میں سب کرے یا بھول کرے, آپ جب مقیم امام کے پیچھے سفر ہی میں ہو, آپ مثال یہ سمجھے کہ آپ جا رہے ہیں ابھی مدینہ چاہیے, اگر آپ سب مسافرین الگ پڑ رہے ہیں تو آپ سفر کریں گے, لیکن آپ کسی مقیم امام کے پیچھے پڑ گئے راستے میں جو مسجدیں ہیں مقیم امام چار رکعت پڑھا رہے ہیں غلطی تو آپ کو ان کے پیچھے چار ہی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ کہ مکے میں جب بھی پہنچیں گے مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو آپ کو چار ہی پڑھنی ہے, غلطی ہی پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ چار دن سے زیادہ جب آپ کے اقامت کی نیت ہو گئی تو نماز پوری پڑھنی ہوگی, ہر حالت میں اکیلے بھی پڑھیں گے ہوٹل میں یا جہاں ٹھہرے ہیں وہاں چار رکعت پڑھنی ہے, کیونکہ آپ کو تو آگے ڈیڑھ دو مہینے یہاں رہنے کا پروگرام ہے. البتہ کہ آپ سفر شروع کر دیں گے مکہ اور مدینہ کے درمیان, وہاں آپ سفر پڑھیں گے, مدینہ پہنچ کر کے آپ پوری پڑھیں گے, مکہ پہنچ کر کے پوری پڑھیں گے. رہ گئی بات مینا میں اور عرفات اور مزدلفہ میں, یہ حج کے کاموں میں سفر ہے, یہ نہ سوچیں آپ کے سفر سے اس کا تعلق ہے. یعنی جب آپ مکے کا کوئی بچہ یہاں پلا بڑھا پیدا ہوا وہ بھی اگر حج کے لیے نکلے گا تو مینا میں سفر پڑے گا, عرفات میں سفر پڑے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر کا تعلق حج میں یہ اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے, یعنی یہ حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل آپ سمجھیں جیسے قرآن سنت سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ مکے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ ہی کی نماز پڑھتے تھے. کسی روایت میں نہیں آیا ہے کہ مکے والوں کو آپ نے ہدایت کی کہ ہم تو سفر پڑھیں گے آپ لوگ مکے والے ہیں اس وجہ سے آپ لوگ پوری پڑھیں, کہیں نہیں آیا ہے, یا کہیں کسی صحابی نے آپ سے صحابی نے نہیں بیان کیا آپ کو کہیں یہ بات ملے گی کہ ہم لوگ پوری پڑھا کرتے تھے مکے والے. اس وجہ سے بات یہی رہی کہ مکے اور مینا اور خاص اور مزدلفہ میں کوئی بھی جو حج کی نیت سے نکلے گا اس کو قتل کرنا ہے. ہاں یہ چیز اگر کوئی شخص خادم حجاج بن سکے محرم نہیں ہے تو اس کو اپنی پوری نماز پڑھنی ہے, کیونکہ وہ نہ تو مسافر ہے اور نہ حج کے احرام سے متعلق ہے, جس وجہ سے اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی. یعنی اگر امام صاحب جو ہے کہ چار رکعت دو رکعت پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے دو رکعت پڑھ کر کے دو رکعت اپنی وہ پوری کریں گے. ظہر وہ ظہر کے ساتھ عرفات میں اثر نہیں پڑیں گے, نہیں پڑھ سکتے. مختلف میں وہ ظہر کے ساتھ مغرب کے ساتھ ایسا نہیں پڑھ سکتے, مغرب کی پوری نماز پڑھیں گے, سنت پڑھیں گے اور اسی طرح. یہ فرق آپ لوگ آگے سمجھیں انشاءاللہ. ماہ روزہ میں سب لوگ ہے نقلی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ماہ روزہ خاص طور پہ اشرے اوائل کی بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن سات دن حجہ تک آپ رکھ سکتے ہیں, باقی آج کو اگر چھوڑ دیں نو کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان نہیں رکھا ہوگا اوقات میں. اسی طرح حج کے ایام میں ایام تشریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. یعنی اگر آپ اس کے اشرے جو حجہ کی فضیلت لینے چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ سات روزہ رکھ کر بھی وہ پوری فضیلت آپ کو مل جائے گی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جو اعمال میں خبر میں یعنی سفر گھر میں کرتا ہے, سفر میں جا کر کے جو کام وہ اس سے چھوٹ جائیں گے, روزہ رکھتا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا, پھر بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جس طرح آپ کو دو رکعت پڑھ کر کے دو رکعت نفل ظہر کی اور چار رکعت بعد کی اور چار رکعت آٹھ آٹھ سولہ چار چار آٹھ دو دس پندرہ اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. اسی طرح آپ سات میں حجہ تک روزہ رکھ کر کے ان شاء اللہ پورا اثر حجہ کا اجر لے سکتے ہیں, اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو آپ کے اوپر نقلی چیز ہے واجب نہیں ہے تو کوئی بار, لیکن ارفاظ سے چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے. اگر کسی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتی نہ رکھتے ہوں ان کو اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی روزہ حج میں نکلنے سے پہلے رکھ لیں, اور اگر نہیں رکھ سکے تو ایام تشریف میں منع ہے روزہ رکھنا. ایام تشریف یعنی 11-12-13 کو منع ہے روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے لیکن اس شخص کے لیے رخصت ہے جو حدیث نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو, طاقت حدیث کرنے کی نہ رکھتا ہو یعنی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے تین روزے جو یہاں رکھنے ہیں وہ ایام تشریف میں رکھ سکتا ہے. آغاز کیا ہوتا ہے مسجد نمرہ میں جگہ نہ ملے تو کیا اپنے خیمہ میں ظہر اثر اپنے اصلی وقت پر ادا کر سکتا ہے یا سکتی؟ یہ مسئلہ بھی اس میں مذہب کی بات بتاتی ہے. اپنے اخوان میں آپ جیسے کہ عرفات میں بڑی مخالفت ہوتی ہے, وہی پڑھو میں دونوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ دو اذان کہتے ہیں دونوں ٹائم ظہر پڑھ کر کے پہلے پھر اثر کے ٹائم اثر کے پڑھتے ہیں. یہ چیز غلط ہے یقیناً. چار رسول کی سنت آج کے دن عرفات کے دن ظہر کی اذان کے ساتھ ایک اذان کے ساتھ ظہر کی دو رکعت اس کے بعد دو رکعت اثر کی اکٹھی کرنی ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں, کس قدر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلاص کا مجمع تھا تب نے اسی طرح نماز پڑھی. راج والا اخلاق مسجد نمرہ میں جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جہاں کہیں بھی آپ کا خیمہ تھا آپ کا وقوف تھا مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں آپ نے کہا وقت تو ہاں ہونا ہے آ رہا تھا تو کل رہا موقع میں یہاں کھڑا ہوا ہوں میں یہاں ٹھہرا ہوں اور عرفات کی تمام تر زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس وجہ سے جہاں کہیں گے آپ کو موقع ملا آسانی سے, اور مسجد اتنی بڑی نہیں ہے کہ سب کے لیے کافی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑی تکلیف دے رہے گی آپ کو زبردستی آپ جائیں اور دھوپ اور گرمی برداشت کر کے سڑکوں پر نماز پڑھیں یہ سب نہیں ہے. ان کا امام آپ اپنے خیمے میں اگر امام کی آواز پہنچ رہی ہے تو ان کے پیچھے آپ خیمے میں نماز پڑھ لیں, ورنہ الگ جماعتیں جتنی ہو سکیں اکٹھے ہو کر کے ایک آدمی دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی اکٹھی مثلاً پڑھا دیں. جی ہاں تو نہیں سن سکتا تو خطبہ کے بعد یہ سوچ لیں کہ امام نے پڑھ لیا ہوگا, امام نے پڑھ لیا ہوگا اس کے بعد آپ جو بھی پڑھنا چاہیں الگ الگ اپنے خیموں میں. خطبہ یعنی امام صرف کریں گے آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خیموں میں جماعت کرانا چاہتے ہیں تو خطبہ بھی دیں؟ نہیں, یہ چیز بالکل نہیں ہے. خطبہ امام دیں گے اور اس کے بعد آپ کی نمازیں جو ہیں دونوں کہیں بھی آپ اگر امام کی آواز سن رہے ہیں ان کے لیے جماعت بنا کر کے پڑھ رہے ہیں خیمہ قریب ہے, نہیں تو چند خیموں کے آدمی مل کر کے کوشش کر کے جماعت بڑی سے بڑی بنا کر کے پڑھ رہے ہیں.
جی
اذان ایک ہوگی, اذان ایک ہوگی اور اقامت دو ہوگی، ظہر کے لیے الگ اقامت اور عصر کے لیے الگ اقامت. اسی طرح مزدلفہ میں بھی عشاء کے لیے مغرب کی اذان ہوگی اور اس کے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز دوسری اقامت سے. ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، یعنی امام کے پیچھے اگر مسجد میں ڈیوٹی ہے آپ کی، تو آپ امام کے پیچھے دو رکعت گھر کی پڑھ کر کے پھر آپ اس کو سلام نہ کہہ رہے، اسے سلام کہہ رہے ہیں، آپ سلام نہ کہہ رہے ہیں، دو رکعت ہیں اس کر کے اپنی پوری طریقے سے سلام کہہ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے آپ اثر بھی نہ پڑھیں، کیونکہ اثر کا ٹائم آپ کے لیے ابھی نہیں ہوا، یہ تو بھاگی ہو گئی ہے. پھر اثر کے ٹائم آپ الگ اثر کی نماز چار رکعت پڑھیں. جب لوگ چھٹی کاٹ کے آتے ہیں اپنے ملک سے، تو کیا ان کا لازم ہمارا ادا کرنے کر کے آئیں یا کریں؟ نہیں، کوئی بھی جس نے ایک عمرہ کر لیا ہے، یہ حج کر لیا ہے، اب جب بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، اور نہ چاہے تو اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. آپ آئیں، اچھا ہے جو موقع ہے کر لیں، ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہیں تو بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے. تو آپ مان کر آئے یا ایک دو دن کے بعد کر لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. جب اطمینان ہو جائے، موقع ملے اس کو پکڑ لے، کیونکہ وہ صرف عمرے اور حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے، لیکن جو سب حج اور عمرے ہی کی نیت سے آ رہا ہے، اس سے یہ جائز نہیں کہ میقات بغیر احرام پہنے ہوئے یا بغیر لبے پکارے ہوئے میقات سے گزرے، لیکن جو سب عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے، وہ کسی حالت میں بھی آ سکتا ہے. بلاری سے میرے ہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین پر چلائے، صحیح پہلے زندگی گزارنے کی توفیق دے. عقیقہ کرنا، عقیقہ تو حقیقہ نہیں، عقیقہ کرنا لازم ہے. عقیقے کے بارے میں بہت علماء نے کہا کہ واجب ہے اور یہ بچے کا حق ہے، لیکن بہت علماء نے کہا کہ یہ سنت موقعہ ہے. بہرحال جیسا بھی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تنگی میں بھی عقیقے کی حالت عقیقے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ چیز کرنی چاہیے. اس کے لیے خاص مقصد کیا ہے؟ ساتویں دن سب سے افضل دن ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے عقیقہ کرو اور ساتویں دن اس کے نام کا اعلان کرو، تاکہ غلط نام نہ اس کے سیلا برسیلا اس کے نام سے آ جائے. اگر دیر ہو جائے تو کسی وقت بھی اس کے نام سے آدمی خود اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے. مولی مکی صاحب سے میں نے پہلے بہت حج ادا کر چکا ہوں. اچھا، میں مولی مکی نہیں ہوں، اگر مکی ہو جاتا ہوں، لیکن یہ کہ مولانا مکی صاحب وہاں ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ پہلے اپنا باقی اپنے رشتے داروں کے نام سے کیے، اب میں پھر اپنے نام سے حج ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر کر سکتا ہوں تو قربانی دینا لازم ہے. اگر آپ مکی سے مقیم ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر لیا آپ نے، تو آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے. اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں، تو جس طرح باہر کا آدمی سمجھتے کرے گا تو قربانی ہوگی، سلام کرے گا تو قربانی ہوگی، اور اگر حج کی اطلاع کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. یہی سب کچھ ہے. تو آپ نے صحیح حج کر لیے ہوں، لیکن جو نقلی حج بھی کریں گے تو حج کے فروغ کے ساتھ، اور اس کو پورا کرنا یہ نہیں کہ نقلی حج ہے تو تم کوئی بھی نمارے تو ہو جائے گا، یا قربانی اگر لازم نہ کریں تو ہو جائے گی. نہیں، جب کرنا ہے جیسے دو رکعت نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پورے طور پر نماز پڑھنی ہے. میں اپنے بچوں کا عقیقہ سب کا ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ اگر پہلے توفیق نہیں رہی ہے آپ نے کیا، یا کسی نے نہیں کیا، یا کسی کی، تو آپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ کیا ماں باپ کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے. ماں باپ کا عقیقہ یہ چیز نہیں رہی ہے. آدمی خود اپنے عقیقے کے بارے میں تمہیں رحمت آتے ہیں کہ خود کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ یا دادا پردادا کا عقیقہ یہ چیز سننے میں نہیں آئی، تو اس کے بارے میں سنا ہے. اور بچہ اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے، یا بچے بڑے ہو گئے اگر پہلے نہیں کر کیا تو سب کا اکٹھا کر سکتا ہے، یا مقبرے کا اوقات میں کر سکتا ہے. ان شاء اللہ
سب کے لیے ایک الگ الگ
جی
سب کے لیے ایک دے سکتا
ہے. یہ مطلب بہت اہم ہے. کیا جیسے قربانی ہے، قربانی میں سات آدمی ایک اونٹ میں شریف ہو سکتے ہیں، ابھی میں سات آدمی ایک اونٹ میں یا ایک گائے میں شریف ہو سکتے ہیں. کیا عقیقے میں بھی ایک اونٹ یا ایک بکری ایک گائے میں سات سات آدمی شریف ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ جس سے علماء نے یہ مسئلہ دیا ہے کہ انیکو انہو دمن، بچے کو ساتویں سے سر بڑھاؤ اور ایک خون اس کے لیے بہاؤ اللہ کے راہ میں. ایک خون، تو ایک خون جو بڑا ہے یا چھوٹا، اس کے نام سے اکیلے ہونا چاہیے. خون ہونا کریں گے تب بھی ایک آدمی. یہ مسئلہ باقاعدہ علامہ ابن قیم کی یہ کتاب ہے، صفحت الموضوع کی احکام الموضوع، بچوں کے احکام سے متعلق انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ علماء کا آگے استعمال اور حدیث شریف کے ان الفاظ سے یہ مسئلہ نکال کر کے کہا کہ نہیں سات آدمیوں کا ایسا اکیلا ایک ووٹ یا ایک گائے میں نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا بات کرا؟ میں انڈیا گیا اور دو سوال کو حملہ کیا, مجھ پر حج لازم ہے. اگر پہلے آپ نے حج کر لیا ہے, حج کی نیت سے حج کی نیت سے آئے تو کرنا لازم ہے.
نہیں سمجھ
سکا بتائیے بھائی. بکرا جو نام ہے قربانی میں سات آدمی کا نام ہو سکتا ہے, لیکن اکیلے میں سات آدمی کا نام نہیں آ سکتا. ایک سر کے اوپر ایک بکرا یعنی بچوں کے لیے ایک بکرا یا ایک اونٹ یا ایک گائے پوری ایک جان پوری ایک جان کے بدلے ابھی میں لیکن قربانی میں سات آدمی صحیح سے بن جائے اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی دو آدمی دو آپ اپنی طرف سے کریں دو دوسرا کریں اور ایک الگ طرح کوئی خاص نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی اچھا ہے جی جی ہاں لڑکے کے لیے جو ہے دو ہے اور لڑکی کے لیے ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے دو دو لوگ کیے جی صحیح ہے. اور آپ نے سوال کیا کہ اگر آپ کوئی بھی حج کے لیے آ رہا ہے عمرے کے لیے آ رہا ہے اسی لیے سے آ رہا ہے تو اس کو تو عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا لازم ہے. لیکن اگر کوئی بدلی عمرہ کر رہا ہے یہاں مقیم ہے اس نے حج پہلے کر لیے ہیں تو اس کے اوپر حج لازم نہیں ہے. یہ سوال بہت گزر چکا ہے. اگر نہیں ہے تو میرے بانوئی صاحب کا میرے آنے کے بعد انتقال ہو چکا ہے, میں ان کے نام سے حج بدل کر سکتا ہوں. جی ہاں کر سکتے ہیں تو کوئی شک نہیں. اور اگر کر سکتا ہوں تو کون سا حج کرنا ضروری ہے قربانی ضروری نہیں اگر حج افراد ان کے نام سے کریں گے. لیکن آپ نے کیونکہ عمرہ بھی کر لیا اگر کے اپنے نام سے کیا ہے تیار میں پھر حج ان کے لیے کریں گے پھر بھی قربانی آپ سے دینی ہوگی کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ کو ایام حج میں اکٹھا کیا. یہ نہ کوئی سوچے کہ نہیں کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سمجھ کا بن عمر سے من الحج فمن صحیح طرح من الحج جو شخص نے عمرہ اور حج ایام حج میں اکٹھا کیا اس میں یہ تکلیف نہیں کہ کسی عمرہ کسی دوسرے کے نام سے اور حج کسی دوسرے کے نام سے. تو گویا اگر آپ نے عمرہ اپنے نام سے کیا اور حج کسی اپنے بانوئی کے نام سے کر رہے ہیں تب بھی آپ کو قربانی دینی ضروری ہے. کون سا آپ غلط رکھنا نہ کریں. میں نے رمضان کے بعد مدینہ جا کر عمرہ کیا اور پھر تمام لوگ وضع کر کے جدہ چلے گئے. کچھ دن بعد میں مکہ واپس آ گئے لیکن نہ جدہ سے احرام باندھا نہ عمرہ کیا. اب ہمارا حج تمتع ہوگا یا دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں؟ آپ کا حج تمتع ہی ہوگا کیونکہ آپ نے اس درمیان حج کر لیا ہے. اب آپ یہاں بیٹھ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں اگر کوئی احرام پہن کر کے نہیں آئے, کیونکہ ابھی آپ کو صرف حج کی نیت تھی اور آپ یہی رہتے ہیں مسجد میں مسجد میں رہتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے تمتع کیا تو آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے. ہماری جہاز جو ہے نا یہ تو چیز جہاز کا مسئلہ آ گیا. ہمارا حج تمتع ہو گیا دوبارہ مسجد ایسا عمرہ کریں. ہمارے جہاز کی سیٹ 11 رات 10 ہے. ہم 12 کی کنکری مارے بغیر یا کسی کے ذمہ لگا کر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو ابھی جب سیٹ آپ کی 11 تو ہے اور حج مکمل نہیں ہوا تو سیٹ اس دن رکھنا ضروری جائز ہی نہیں آپ کے لیے, کیونکہ ابھی آپ کو کنکری بھی مارنی ہے اور مینا میں رات گزارنی ہے پھر اس کے بعد طواف ہوگا بھی لازم ہے. یہ نہ سوچے کہ ہمیں کنکری کسی کے حوالے کر کے چلے گئے طواف ہوگا میں نے پھر آپ کو کرنا ہے کوئی اس کی طرح آپ کی طرف سے کوئی طواف ادا نہیں کر سکتا. اگر کسی نے طواف ادا نہیں کیا تو اس کے لیے قربانی دم دینا واجب ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو رات گزار کر کے کسی کو ذمہ لگا دیا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن قربانی جو ہے یہ طواف ادا چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو قربانی دینی ضروری ہے. اگر رات گزارے بغیر 12 ضروری نہیں ہے, دن بھی باقی ہے رات بھی باقی ہے. اس رات کو چھوڑنے کی وجہ سے 12 کی رات کیونکہ آپ نہیں گزار سکتے منا میں اس صورت میں, اس وجہ سے اس کے لیے الگ ایک قربانی اور طواف ادا نہ کرنے کی وجہ سے الگ ایک دم یعنی دو دم آپ کو دینا ہوگا اس شکل میں. یہ چیز بہت غلط ہے. اس طرح کی چیز کتنی بہت ہی ضروری وجوہ کی بنا پر تو کر سکتا ہے آدمی, لیکن اختیار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور بہت سی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں. اس چیز آپ کے حج کا مسئلہ ہے, کمپنیوں کو تو اپنی مسئلہ نکالنی ہے. آپ اپنی مسئلہ یہ سامنے رکھیں اور فیس دوبارہ پیچھے کرا لیں ایک دن. میری بہن نے عمرہ رمضان میں کیا تھا، جب رمضان کے بعد مکہ آئے تو مکے کے ایام کے لیے تو عمرہ نہ کر سکے، ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ضروری نہیں، عمرہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ عمرہ ایک ہی پل تھا وہ کر لیا انہوں نے، اگر کرنا چاہیں تو پھر مدینہ وغیرہ جائیں تو عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے عمرہ کوئی نہیں تھا، جلدی کرے گا تھا مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں، اللہ کا فرض کر لیے کچھ سال رمضان میں عمرہ بھی کیے اور 15 دن کے لیے ہم ریاض کریں گے، صاف ہوگا کیے گئے ہم پر دم واجب ہے، واجب نہیں ہے ان شاء اللہ، جب آپ اسی رہنے کا آپ کا فیصلہ ہے، اور ہم کو ان شاء اللہ حج کرنا ہے تو کون سا حج کریں، قرآن حضور کی روشنی میں ان شاء اللہ آپ کا حج کیونکہ آپ مقیم کی حیثیت ہے، آپ کی اس وجہ سے حج کے افراد کر لیں گے کوئی حرج نہیں،
دیکھیے
مدینے سارے مدینے سے عمرہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صحیح عمرہ یہی ہے، کیونکہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کی جگہ قرار دی ہے، مسجد عائشہ خاص حالات کے لوگوں کے لیے عمرے کی ہے، ہر آدمی کے عمرے کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ نے اس عمرے کو صحیح نہیں کہا ہے، اور وہاں پر رسول کے میقات سے عمرے کو کسی نے صبح نہیں گزر کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ وہاں جب پہنچے مسجد نبی کی زیارت کے لیے تو آپ ہزار مرتبہ جائیں ہزار مرتبہ عمرہ کریں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ، اگر آپ کا سوال کیا تھا
ہم ریاض کیا ہے
جی
ماں کے لیے ماں پاکستان کی رہا ہے حج کے لیے
تو حج کے لیے کیا ہے ریاض سے وہاں سے
ریاض ہم ریاض کیا ہے
اچھا میرے
ماں جو ہے پاکستان جا رہا ہے
لاہور
میں
ان کے ہمراہی کے لیے
ہمراہی کے لیے وہ سے میرے لیے وہ قربانی دادی میں
اب آپ نے عمرہ کیا ہے نا
پہلے عمرہ بھی کیا ہے
ابھی دو دنوں میں ان دنوں میں
دن عمرہ کیا
عمرہ کیا ہے ہم بھی کریں گے قربانی لازم ہے قربانی لازم ہے والدہ کے لیے یاد کے لیے اگر چلنا ہے مجھے صرف اپنے شوق کے لیے پہنچ جائے تو اس کے بارے میں کیا حال ہے یہ بھی منع ہے کیونکہ ہر اسکول سے جس سے غلط چیز کی مساوات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بات اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بات بولنے سے منع کیا ہے اور وہ کام جو کسی حرام کام کے صبح کے ساتھ یا اس سے اقتدار ہوتا ہو اس سے بھی منع کیا جائے اس وجہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے کسی ایسے شخص کے خاطر عمرہ ہر جیسے عبادت کی جائے جو فوق ہو چکا ہے تو کیا اس کا خیال اس مسوفہ کو ملے گا حج یا عمرہ کے بارے میں صاف آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان کو عجر ملے گا کرنے والے کو بھی عجر ملے گا اس کے علاوہ اور کوئی عبادت عام عبادت صحیح نہیں کی وجہ ان کی طرف سے رکھیں یا نماز پڑھیں ان کی طرف سے البتہ صدقہ خیرات عام طور پر یا کوئی صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کریں یہ سب کر سکتے ہیں جناب قصر نماز کے بارے میں وضاحت کریں اور کیا ہم پاکستانی نماز قصر کریں گے یا پوری قصر نماز یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے سفر میں رخصت اس کو لینا چاہیے اور جہاں بھی پیارے رسول نے قصر کیا وہاں قصر کرنا وہی سنت ہے حج میں پیارے رسول نے اور آپ کے ساتھ مکے والوں نے بھی قصر کیا اس وجہ سے آپ تمام حج کے ارکان میں قصر نماز پڑھیں نہیں قصر نماز آپ جب قصر کریں گے تو سنت کی سنت نہیں ہے یعنی سنت یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دیں اس کو آپ کو آگے ملے گا اس کا ان شاء اللہ یہ نہ کہ جنگل کریں گے تو نہیں آگے ملے گا اتر آپ پڑھ لیں اتر کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اتر کی اہمیت کتنا پر پڑھ لینے جائے گا اور نہ بھی پڑھے تب بھی اس پر غلط نہیں ان شاء اللہ آپ کسی کی طرح سے نہیں کر سکتے صرف طواف کیونکہ ایک نماز کی حیثیت اس کی ہے یہ کہاں سے عمرہ کریں گے اگر آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں ہزار بار اپنی طرف سے کریں تو یہ خرچ ہے ان شاء اللہ بلکہ افضل ہے جنہیں کہہ موقع ہو کر سکتے ہیں ان شاء اللہ نماز طواف کی جو نماز ہے تو کر سکتے ہیں ان شاء اللہ کہہ رہے ہیں خاص طور پر مکے میں کسی وقت بھی منع کا ٹائم نہیں ہے یہ ہر نفاس کی خصوصیت ہے ان شاء اللہ پیارا رسول نے فرمایا اور مخاطب کر کے کہ تمہارے ہاتھ میں بنے عبد مناف کے تمہارے ہاتھ میں مکے کی تربیت ہو تو کوئی بھی کسی وقت رات یا دن میں طواف یا نماز پڑھا کر اس سے روکو نہیں یہ خصوصیت پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف سے دی ہے اور شرعی حیثیت کیا ہے پتنگ کیا لفظ ہے ان کا کس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے طواف قدوم میں ابتدا نہیں کیا کیا طواف ہو گیا طواف ہو جائے گا ان شاء اللہ بھول کر کے اللہ تعالیٰ معاف کریں کیا
ہے
قدم کی شرعی حیثیت سے حیا دوران نماز میں سر پر رومال دیا جاتا ہے جس کے اطراف سے پہلے ہاں آپ کی سوال جو ہے وہ ایک حدیث پر مبنی ہے, حدیث شریف میں آیا ہے نبی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم سے منع کیا ہے. تو قدم کا مطلب ایسے عام طور پر قدم کے لفظی معنی ہوتے ہیں لٹکانا, تو اب جب آدمی رکو کرے گا تو رکن جائے گا کیا یہ بھی قدم میں داخل ہے نہیں, یہ بھی قدم میں داخل ہے. قدم وہ اس طرح سے بیان کیا ہے نے لوگ پرانے زمانے میں تنگی کی وجہ سے ایک ہی پیدل پورے جسم پہ لپیٹے رہتے تھے, تو اس کے لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کونے آگے مت لگتا ہو کیونکہ چلتے ہوئے ہوا مار سکتی ہے, بے پردگی ہو سکتی ہے, نماز میں رکو چلتے میں بے پردگی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ خالی کونے طرف سے نہیں, اس کے دونوں طرف کناروں کو دونوں کندھوں پر الگ الگ کر لے تاکہ وہ مرانی تنگ ہو جائے اور کھلنے کا خطرہ نہ رہے. تو اگر یہ چھوڑ رہے ہیں دونوں لٹا کر کے دونوں کونے تو آگے بے پردہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس کا اگر جیسے یہ قدر ہے اور یہ قدر میں داخل نہیں ہوں.
چاہیے میری والدہ نے مجھے وعدہ دیا تھا